الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. یہ سوال ہے کہ بہت سے لوگ زراعت کے پیشے سے وابستہ ہیں، شریعت کی روح سے کھیتی باڑی اور کاشتکاری میں مالک کی زمین اور مزارع یا حصہ دار کے مابین معاملات کس طرح طے پائیں گے؟ بات یہ ہے، یہ کوئی ایک طے شدہ شرط شریعت میں موجود نہیں ہے. زراعت میں مختلف قسم کی زمینیں ہیں، کچھ بارانی ہیں، کچھ ایسی ہیں جو سیراب ہوتی ہیں. پھر یہ مختلف شرائط ہوتی ہیں کہ مالک کیا اس میں سپورٹ کرے گا، بیج دے گا یا کھاد دے گا یا کچھ حصہ داری ہل چلانے میں بھی اس کی کچھ اخراجات دے گا تو کیا حاصل لے گا، یا مالک صرف زمین دے گا اور باریکی سارے اخراجات مزارے کے ہوں گے تو پھر کیا اس سے حاصل ہوگا. تو ہمارے ہاں تو اب یہ رواج ہو گیا ہے بارانی زمینوں کا کہ وہ دونوں کے اس پہ مرضی پہ ہوتا ہے، کوئی طے شدہ معاملہ نہیں ہے. دونوں اپنی پسند سے جو طے کرتے ہیں پھر وہ دیانتداری سے پورا کرنا چاہیے. تو ہمارے ہاں اب یہ ہے کہ جو زمیندار، زمین کا مالک جو ہے، اگر وہ اخراجات میں حصہ دار نہیں بنتا تو اسے فصل کا تیسرا حصہ ملتا ہے. وہ تین حصے کر لیتے ہیں، ایک حصہ اخراجات کا، ایک حصہ مزارے کا، ایک حصہ مالک کا. تو وہ دو حصے مزارہ لے لیتا ہے چونکہ اخراجات وہ کرتا ہے. تو اپنی، بہرحال وہ اپنی پسند سے کرتے ہیں. کچھ رقبے ایسے ہیں جن میں سے مالک نصف لیتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو وہ ٹھیکے پہ دے دیتے ہیں کہ ایک سال کے لیے تم رقبہ کاشت کر لو، جو بھی فصل آئے وہ تم اٹھا لو. وہ پیسے طے کر لیتے ہیں کہ اتنے پیسے مجھے دے دو. تو یہ مستقل طے نہیں کیا جا سکتا. اس میں ایک تو کاشت کرنے والے کی اور مالک دونوں کی مرضی شامل ہوتی ہے کہ اسے بھی اگر وہ سمجھتا ہے کہ مجھے کچھ اس میں بچت ہے تو وہ محنت کرتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ زمین کی اقسام مختلف ہوتی ہیں، بارانی زمینوں میں بھی مختلف ہیں کہ ایک جگہ جو ہے بہت اچھا فصل دیتی ہے، دوسری جگہ بارانی ہے لیکن اس میں فصل اس طرح سے نہیں ہوتا. تو عمومی، یہاں ہمارے یہاں جو عمومی یہاں کا جو رواج بن رہا ہے بارانی علاقے کا، وہ یہ ہے کہ مزارہ جو ہے وہ دو حصے رکھ لیتا ہے، ایک حصہ مزدوری کا اور اس کا اخراجات کا، ہلکا بیج وغیرہ کا، اور ایک حصہ وہ اپنی محنت کا لے لیتا ہے، تیسرا حصہ مالک کو دیتا ہے. اب کہیں کیا ہے اس میں کوئی شرعی پابندی نہیں ہے چونکہ یہ آپس کی اس پہ ہے، رضامندی پہ ہے. اور یہ ضرور ہے کہ جو طے ہو اس میں کمی بیشی نہ کی جائے، نہ مزارہ اس میں بددیانتی کرے، نہ مالک اس سے زیادتی کرے. جو امور طے ہو اس کے مطابق وہ ہونا چاہیے. لین دین کے معاملے میں ویسے بھی ذرا معاملات میں ہم احتیاط نہیں کرتے، حالانکہ عبادات کی نسبت معاملات میں زیادہ احتیاط چاہیے، بلکہ عبادات سے حاصل یہ ہوتا ہے کہ معاملات سدھر جاتے ہیں. عبادات کا ایک طرح کا جو جسے ہم ثواب کہتے ہیں، عبادات کا ثواب جو ہے دنیا میں وہ یہ ہے کہ معاملات سدھر جاتے ہیں. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، عبادات جو ہیں بے حیائی سے اور برائی سے روکتی ہیں. عبادت کرنے کا جو اجر ملتا ہے دنیا میں یا جو ثواب ملتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ معاملات درست ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اور اگر بندہ عبادت بھی کرتا ہے اور اس کے معاملات نہیں سدھرتے تو پھر اسے سوچنا پڑے گا کہ کیا وہ عبادت صحیح کر رہا ہے، شرعی طریقے سے کر رہا ہے، کہیں کوئی کسی بدعت میں گرفتار تو نہیں، یا خلوص نیت سے کر رہا ہے یا ریاکاری سے اور دکھاوے سے کر رہا ہے. کیونکہ اگر عبادت صحیح ہوگی تو یقیناً اس پر ثواب مرتب ہوگا, اور اس کا ثواب یہ ہے کہ معاملات درست ہو جائیں. تو یہ کوئی طے نہیں کیا جا سکتا, حالات کے مطابق اور ضرورت کے مطابق لوگ اپنا اپنا طے کرتے ہیں. شریعت میں یہ ہے کہ معاملات میں جو معاہدہ ہو, جو طے ہو, اسے دیانتداری سے پورا کیا جائے, کوئی بھی فریق زیادتی نہ کرے. ویسے بھی لین دین کے معاملے میں محتاط ہونا چاہیے, خصوصاً جو لیتا ہے اسے چاہیے کہ وہ اس کا حق ادا کرے, یا واپس کرنے ہیں تو واپس کرے, یا حالات سخت ہو گئے ہیں تو معذرت تو چاہے بتائے, میرے ساتھ یہ مصیبت ہے. لینے والے کو بھی چاہیے کہ کچھ رواداری سے کام لے اور درگزر سے کام لے, دے چکا ہے تو اسے پریشان نہ کرے, سختی نہ کرے. تو یہ آپس کے معاملات ہیں, یہ مل جل کر ہوتے ہیں. ہاں جی, اور کوئی بات, باتیں کیا کیجیے, ورنہ تو پھر اس بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں. جس کے پاس جتنا مال جائے گا اتنا معاشر دے گا, جتنا غلہ جس کے پاس ہوگا اتنا معاشر وہ دے گا. جی حیات نبی علیہ صاحب السلام والسلام ساری سورج کی طرح واضح اور روشن ہے, اور ساری حیات مبارکہ ہی قرآن کی تفسیر ہے. اس کے بارے کو خاص ایک بات تو بتائی نہیں جا سکتی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کسی نے عرض کیا تھا کہ مجھے آپ کے اخلاق عالیہ کے بارے بتائیں, تو ان کا جواب حدیث شریف میں سیرت میں موجود ہے. انہوں نے فرمایا کان خلقہ القرآن, کہ آپ کے اخلاق عالیہ وہی تھے جو قرآن بتاتا ہے. حیات بعد الموت, یہ تو ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں ہے, حیات انبیاء تو ایک متفقن علیہ مسئلہ ہے, اور اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے. موت جو عام آدمی کی موت ہے وہ بھی کوئی زندگی کا خاتمہ نہیں ہے. موت زندگی کی ایک صورت ہے جو تبدیل ہو جاتی ہے, عالم بدل جاتا ہے, احکام اس عالم کے وارد ہوتے ہیں. اب جہاں کوئی جس ملک میں رہتا ہے قوانین اس ملک کے ہوتے ہیں. اب پاکستان سے کوئی برطانیہ چلا جائے تو وہ یہ نہیں سوچ سکتا کہ پاکستان کا قانون یہاں اس پہ لاگو ہوگا. اسی طرح عالم برزخ میں جو بھی جاتا ہے, وہ نبی ہو یا غیر نبی ہو, احکام برزخ کے وارد ہوتے ہیں. دن رات برزخ کے ہوں گے, موسم برزخ کے ہوں گے, غذا برزخ کی ہوگی, جو بھی احکام ہیں وہ برزخ کے ہوں گے. تو عام آدمی بھی جب مرتا ہے تو اس کا جسم جو ہے یہ منتشر ہو جاتا ہے یا مٹی بن جاتا ہے, لیکن اس کی روح بھی برزخ میں موجود رہتی ہے, اور اعضائے جسم یا جسم کے ذرات یا جو بھی جسم کے اجزاء ہیں ان کے ساتھ روح کا تعلق قائم رہتا ہے. اگر برزخ میں روح نجات میں ہے تو وہ اجزاء بدن کہیں بھی منتشر ہو جائیں, وہ فرحت ان تک بھی پہنچتی رہتی ہے. اور اگر برزخ میں روح عذاب میں ہے تو اس کی اذیت بھی ان ذرات تک پہنچتی رہتی ہے, خواہ وہ کہیں بھی منتشر ہو جائیں. بہرحال ان کا تعلق اس روح کے ساتھ رہتا ہے. تو جو لوگ شہید ہوتے ہیں, قرآن حکیم نے واضح بتا دیا ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات. اب یہاں قرآن نے قتل کا لفظ استعمال فرمایا ہے، موت کا نہیں. قتل جو ہے وہ تو جسم کی ٹوٹ پھوٹ سے ہوتا ہے، گولی سے ہوتا ہے، تلوار سے ہوتا ہے، چاقو سے ہوتا ہے، یا دم گھٹنے سے، جس طرح بھی، لیکن جسم کو توڑا جاتا ہے، ٹوٹ پھوٹ جسم میں کی جاتی ہے، بندہ اس وجہ سے اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، اسے قتل کہتے ہیں. بخار ہو اور موت آ جائے، بیمار ہو موت آ جائے، اسے کوئی قتل نہیں کہتا. تو قتل وہ ہوتا ہے جو لڑائی میں مارا گیا، یا کسی نے لڑ کر مار دیا، یا گولی سے، یا کسی طرح بھی جسم کی ٹوٹ پھوٹ اور جسم کاٹنے سے جو مرا. تو اب ظاہر ہے جنگ میں جو شہید ہوتے تھے، اب آج کل بھی جو شہید ہوتے ہیں، پرخچے اڑ جاتے ہیں، اس طرح کے ہتھیار ہیں، لیکن اللہ کریم فرماتا ہے انہیں مردہ نہ کہو، بھائی جسم کے پرخچے اڑ گئے، وہ ٹکڑے جوڑ کے انہوں نے قبر میں دفن بھی کر دیا. لیکن فرمایا ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ اموات، جو اللہ کی راہ میں مارے جاتے ہیں ان کے بارے یہ سوچنا بھی منع ہے کہ یہ مر گئے. بل احیاءً عند ربہم یرزقون، اللہ کے پاس زندہ ہیں، اپنا رزق پاتے ہیں، کھاتے پیتے ہیں. وہاں فرمایا کہ بل احیاءً ولکن لا تشعرون، وہ زندہ ہیں، یہ الگ بات ہے کہ تمہارے شعور میں، تمہاری عقل میں یہ بات نہیں آ سکتی. اب شہید جو ہوتا ہے اس کی کیا شرط ہے، کس شرط پہ اسے شہید قرار دیا جاتا ہے؟ کہ وہ دین کا اتباع کرتے ہوئے اللہ کی رضا کے لیے مارا جائے، نبی کی پیروی کرتے ہوئے، نبی کے احکام کو مانتے ہوئے، اللہ و اللہ کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے مارا جائے، وہ شہید ہوا. تو اگر نبی کا اتباع کرتے ہوئے کو مارا جائے تو اسے مردہ نہ کہو، خود نبی کو کیا کہو؟ ایک عام آدمی اگر شہید ہوتا ہے اور اسے آپ مردہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ یہ مر گیا ہے، تو خود نبی کی ذات پہ اطلاق کیا ہوگا؟ اور اس میں اجتماع امت ہے. یہ تو آج کل کے لوگوں کی اختلاع ہے، جو اختلاف کرتے ہیں. حیات کی صورت کیا ہے اس میں مختلف رائے ہیں، لیکن انبیاء کے لیے حیات بعد الموت کا انکار کسی نے نہیں کیا، اور انکار کی گنجائش ہی نہیں ہے، چونکہ موت کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو زندگی کا خاتمہ کر دے. یہ بھی متفقن علیہ ہے، سارا اجتماعی مسئلہ ہے کہ انبیاء کے اجسام مبارک خراب نہیں ہوتے، انہیں مٹی نہیں کھاتی، کوئی دیمک وغیرہ، کوئی کیڑا، کوئی کچھ نہیں لگتا، اس لیے کہ ان کی حیات اتنی قوی ہوتی ہے، اتنی مضبوط ہوتی ہے، جیسے زندگی میں آدمی کا جسم نہیں بگڑتا، اسی طرح انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے اجسام مبارکہ کبھی خراب نہیں ہوتے. اب سیدنا عثمان علیہ السلام تو برسوں کھڑے رہے، کم از کم 2 سال تو اکثر لکھتے ہیں کہ وہ 2 سال تو لاٹھی کی ٹیک پر کھڑے رہے، تو جسم مبارک میں تو کوئی تغیر نہیں ہوا، حالانکہ وہ وفات پا چکے تھے. تو حیات جو ہے انبیاء کی، وہ اس میں دنیاوی حیات میں اور دنیا سے سفر فرمانے کے بعد حیات میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی، اسی طرح بلکہ دنیاوی حیات سے زیادہ مضبوط ہو جاتی ہے کہ دنیاوی مصروفیات اس میں سے کم ہو جاتی ہیں، اور جو توجہ مبارک دنیا کی طرف یا دنیاوی امور کی طرف رہتی تھی وہ بھی دنیا کی طرف نہیں رہتی، کلی اللہ کی طرف ہو جاتی ہے. جس طرح جہاں تک نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات ستودہ صفات کا تعلق ہے، تو جس طرح آپ کی ذات مخلوق میں بے مثل و بے مثال، کسی وصف میں کوئی بنی آدم کسی وصف میں آپ کا ثانی نہیں ہے، کوئی دوسرا ویسا نہیں ہے، نہ شکل میں، نہ قد کاٹ میں، نہ حسن میں، نہ جمال میں، نہ بات کرنے میں، نہ سوچنے میں، نہ سمجھنے میں، کسی بھی طرح آپ جیسا کوئی دوسرا نہیں ہے پوری مخلوق. تو تو گویا آپ کی روح پرفتوح بھی ایسی ہے جیسی کوئی دوسری روح نہیں، اور آپ کا وجود عالی بھی ایسا ہے جیسی کوئی دوسری جگہ نہیں. جنت ہو، عرش عظیم ہو، عالم ارواح ہو، علیین ہو، اعلی علیین ہو، جنت الفردوس ہو، کوئی بھی جگہ اتنی قیمتی نہیں ہے جیسا عالیشان وجود محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اب اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ روح پرفتو وجود عالی سے جدا ہو کر علیین میں مقیم ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہوگا کہ جو لوگ نجات میں ہوتے ہیں ان کو بھی مرنے کے بعد دنیا سے اچھی جگہ ملتی ہے. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وصال فرمایا تو وجود عالی تو کائنات میں بہترین تھا، اس سے کم تر جگہ پر تشریف لے گئے. اگر روح پرفتو وجود عالی سے الگ کسی بھی جگہ اعلی علیین میں یا جنت الفردوس میں مقیم تصور کی جائے، تو کیا وہ جنت، وہ علیین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود عالی سے بڑھ کر ہے؟ اگر بڑھ کر نہیں ہے، کم ہے، تو پھر یہ کیسے تصور کیا جائے گا کہ حضور کے وجود عالی سے روح پرفتو کسی کمتر جگہ پر منتقل ہوگی؟ ایسا نہیں ہے. عام مسلمان کے لیے بھی قاعدہ ہے، مسنون ہے کہ آپ قبروں کے پاس سے گزرتے ہیں تو السلام علیکم کہہ کر گزریں، پوری دعا کہیں السلام علیکم یا اہل السلام علیکم یا اہل القبور، انتم لنا سلفم ونحن بلسف، انا انشاء اللہ بکم لاحقون، یغفر اللہ لنا ولکم، کہ اے حالیان قبر تم پر سلامتی ہو، تم پہلے چلے گئے، ہم بھی تمہارے پیچھے آ رہے ہیں، اللہ ہماری بھی بخشش فرما دے، اللہ تمہاری بھی بخشش فرما دے. تو یہ مسنون ہے. تو اگر وہ قبروں کے ساتھ یا وجود کے ساتھ ارواح کا تعلق نہیں ہوتا، وہ سنتے نہیں یا جواب نہیں دے سکتے، تو پھر جو کام ہو نہیں سکتا اس کے کرنے کا تو کوئی شرعی حکم نہیں دیا جاتا. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، جو کام ہو نہیں سکتا اس کا تو حکم ہی نہیں دیا جاتا. اس کا مطلب ہے ہمیں واپس سمجھ آئے یا نہ آئے، لیکن جب ہم سلام کہتے ہیں تو اہل قبر جو ہیں مسلمان، وہ سنتے بھی ہیں، جواب بھی دیتے ہوں گے، اگر ہمیں سمجھ نہیں آتی تو نہ آئے. تو عام مسلمان کے لیے بھی یہ قاعدہ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ادب و احترام آپ کی دنیاوی حیات مبارکہ میں تھا، روضہ اطہر کا وہی حیا، وہی احترام شرن فرض ہے. جو حکم تھا کہ لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اور جس کی سزا یہ تھی کہ انتابت اعمالکم، اگر آواز بلند کی تو سارے عمل تمہارے ضائع ہو جائیں گے، آج بھی وہ حکم اسی طرح موجود ہے کہ روضہ اطہر پہ اگر کوئی آواز بلند کرے گا تو اس کے اعمال ضائع ہو جائیں گے. وصال نبوی کے بعد حجرات مبارکہ کے باہر گلی تھی، اور گلی سے آگے ایک گھر تھے، اور ایک مدت تک، بلکہ اب تک 74-75-80 کی دہائی تک بھی ہم دیکھتے رہے کہ حجرات مبارکہ کے باہر لوگوں کے گھر ہیں، درمیان میں ایک گلی ہے، پھر بازار بن گیا، گھر ہٹوا دیے حکومت نے اور ایک بازار بنا دیا، پاکستانی جو ہوتا تھا ان کا پاکستان ہاؤس، ایک زمانے میں یہ بالکل روضہ اطہر کے سامنے ہوتا تھا، درمیان میں ایک گلی تھی، سامنے پاکستان ہاؤس تھا. اس طرح تبدیلیاں آتی رہیں، اور اب وہ مسجد نبوی کم و بیش عہد نبوی میں جو شہر تھا مدینہ منورہ، تقریباً وہ سارا شہر اب مسجد نے لے لیا ہے، بلکہ اس سے کچھ زائد جگہ لے لیا ہے. درمیان میں جو شہر میں خلا تھے، خالی جگہیں تھیں، شہروں میں ہوتے ہیں محلوں کے درمیان خالی جگہیں پڑی ہوتی ہیں، ایسی جگہ وہ بھی درمیان میں آ گئی ہیں. کیونکہ حضور کے والد گرامی کا جو مزار مبارک تھا وہ بھی ایسی جگہ پر تھا، جنت البقیع میں نہیں تھا، جنت البقیع مسجد کے جس طرف ہے اس کی دوسری طرف حضور کے والد گرامی کا مزار مبارک تھا، اس پہ ترکوں نے بہت بڑی عمارت بنائی تھی، وہ عمارت ہم نے دیکھی، اندر جانے کی اجازت نہیں تھی، سعودی حکومت نے بند کر رکھے تھے گیٹ دروازے، لیکن عمارت وہ کافی تھی، اندر کہیں قبر مبارک تھی اور گردا گرد خدام کے رہنے کی جگہیں یا حجرات، کافی ساری جگہ اس عمارت نے سرخ سی عمارت ہوتی تھی اس نے گھیر رکھی تھی، کئی دفعہ ہم نے وہاں حاضری دی۔ کچھ صحابہ کرام اس طرف ان کے مدفن تھے، مسجد نبوی کے جب اضافہ ہوا تو یہ جب اضافہ کیا گیا اور وہ جگہ کھودی گئی تو مدفن بھی برآمد ہوئے، صحابہ کرام کے وجود عالی بھی برآمد ہوئے، حضور کے والد ماجد کو قبر کھود کر وہاں سے نکال کر جنت البقیع میں منتقل کیا گیا، تو جتنے وجود آئے مبارک نکلے وہ اس طرح تھے جیسے آرام فرما رہے ہیں، یہ تو یہ 70 یا 80 کی دہائی کا، 1980 کی دہائی کا واقعات ہے جب یہ مسجد کی توسیع ہو رہی تھی، تو اس میں وہ جگہ بھی اب آ گئی مسجد کے اندر جہاں حضور کے والد گرامی کا مزار تھا، وہ آبادی میں کوئی درمیان میں خالی جگہ تھی اس میں تھا، کچھ صحابہ کی قبور تھیں، ایک صحابی تھے جن کا بڑا مشہور واقعہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے انتہائی بیماری کی حالت میں جب خطاب فرمایا اور فرمایا کہ کسی نے مجھ سے کچھ لینا ہو یا کسی کا مجھ پر کوئی ادھار ہو تو اپنا مانگ لے، تو وہ کھڑے ہو گئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ یوم بدر آپ صفیں بنوا رہے تھے تو آپ نے مجھے چھڑی ماری تھی، میرا وہ ادھار ہے حضور پر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پھر تم کیا چاہتے ہو، یا رسول اللہ میں بھی وہ چھڑی مارنا چاہتا ہوں، آپ نے فرمایا بھی مار لو، تو بڑا کوہرام مچا، ہر آنکھ اشکبار ہو گئی اور بے شمار لوگوں نے عرض کی کہ بھائی تم ہمیں ایک کی بجائے 10 چھڑیاں مار لو، اس نے کہا میرا لین دین رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہے، تو آپ نے چھڑی منگوائی انہیں دی، غالباً ان کا نام کاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا اگر میں بھول نہیں رہا تو، تو انہوں نے اس کی یا رسول اللہ میں نے تو صرف تیبند باندھا ہوا تھا، میرے پاس تو قمیض پہننے کو نہیں تھی اور میری پشت ننگی تھی جب آپ نے ماری، اور آپ نے قمیض مبارک پہن رکھی ہے، تو حضور نے فرمایا بھی میری قمیض ہٹا دو، تو بڑا اس پہ کوہرام مچ گیا ساری مسجد میں اور ہر کوئی تڑپ رہا تھا کہ یہ کیا کیوں ایسی گستاخی کر رہا ہے، تو جب حضور نے قمیض ہٹائی تو انہوں نے مور نبوت چوم لی جو آپ کے شانوں کے درمیان تھی، عرض کیا کہ بس یا رسول اللہ میرا یہی مقصد تھا، تو ان کی قبر مبارک بھی اس توسیع میں آئی اس طرف تھی اور انہیں پھر باہر نکالا گیا اور پھر جنت البقیع میں دفن کیے گئے، تو وجود اس طرح یاد تھے جس طرح تر و تازہ تھے جس طرح زندگی میں تو تر و تازہ ہوتا ہے۔ 78-79 میں چین کے اس مغربی صوبے میں کھدائی میں کچھ وجود برآمد ہوئے، سہارا میں وہ کر رہے تھے، تو وہ جہاں تک صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین پہنچے، ابھی تک وہ صوبہ آکاش پر سارا مسلمان ہے، اکثریت مسلمانوں کی ہے، تو وہاں سے جو وجود نکلے وہ بھی تر و تازہ تھے۔ اسی طرح اور بہت سے مشہور تاریخی واقعات ہیں، تو یہ وہ لوگ تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار اور تابع فرمان تھے، اور آپ کے اتباع سے اگر موت ان کے وجودوں کو متغیر نہیں کر سکی تو نبی کا مقام کیا ہوگا، تو حیات النبی کا مسئلہ متنازفی نہیں تھا، یہ اجمائی مسئلہ تھا، اگر کچھ اس میں لے دے تھی اختلاف علماء کی آراء میں تھا تو کیفیات میں تھا، تو یہ تو طے ہے کہ دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یا شہداء کو دنیا کی خوراک کی ضرورت نہیں ہے, دنیا کے موسم اثر انداز نہیں ہوتے, دنیاوی ضرورتیں, چونکہ عالم بدل گیا, برزخ میں جلوہ افروز ہیں, تو احکام برزخ کے ہوں گے, غذا برزخ کی ہوگی, لیل و نہار برزخ کے ہوں گے, صبح و شام برزخ کے ہوں گے, لیکن حیات میں کوئی فرق نہیں آیا. اور اہل اللہ کے بارے بھی یہ مقولہ ہے کہ اولیاء اللہ لا یموتون بل ینتقلون من المکان الى المکان, اللہ کے بندے مرتے نہیں ہیں, ایک مکان سے دوسرے مکان میں چلے جاتے ہیں. تو عامۃ المسلمین میں نجات یافتہ لوگ جو ہیں ان کے وجود بھی سلامت ہوتے ہیں, اور شہداء کے بارے تو قرآن کی گواہی موجود ہے, انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے بھی اجماعی عقیدہ ہے, یا کل انبیاء کا, اور حضور کی ذات ستودہ صفات تو آپ کی تو بات زیر بحث لانا ہی گستاخی ہے. ویسے کسی بھی موضوع پہ بات ہو تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال دینا یا آپ کو زیر بحث لانا یہ گستاخی ہے, یہ جرات نہیں کرنی چاہیے. آیات النبی کا انکار کسی پڑھے لکھے شخص نے نہیں کیا, جو ہلاک کی بات الگ ہے. تو علم جو ہے وہ صرف الفاظ سے اور حروف کے جاننے سے نہیں ہوتا, حروف کا جاننا, الفاظ کا پڑھنا, کتابوں کا پڑھنا خبر ہوتا ہے, علم نہیں ہوتا. آپ جتنا سیکھتے جاتے ہیں آپ کے پاس خبر جمع ہوتی جاتی ہے, خبر اور علم میں فرق ہوتا ہے. آپ جتنی کتابیں پڑھتے جاتے ہیں تو مختلف چیزوں کے بارے خبریں آپ کے پاس جمع ہوتی جاتی ہیں. اب بے شمار خبریں صفحہ کرتاس پہ ہوتی ہیں, اس کا نام ہی اخبار ہے. ایک عام کاغذ اخبار کیسے بن گیا, اس پر خبریں جمع ہو گئیں, لیکن کیا اس کاغذ کی صحت پر کوئی فرق پڑتا ہے, اس کی کوالٹی میں کوئی فرق پڑتا ہے؟ کوئی اثر نہیں ہوتا. اسی طرح بہت سی کتابیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں پڑھتے جائیں اور دماغ میں جمع کرتے جائیں تو بندہ اخبار بن جاتا ہے. عالم وہ ہوتا ہے جو معلومات ہوں ان کی کیفیات بھی دل پہ وارد ہوں, وہ حال بھی بنے, وہ علم ہوتا ہے. علم ہے کہ ایک آدمی کو علم ہے کہ یہ زہر ہے تو پھر وہ زندگی بھر اس کے قریب نہیں جاتا, یہ علم اور پتہ ہے زہر ہے اور کھاتا ہے تو یہ خبر ہے اس کے پاس. تو علم کے لیے شرط یہ ہے کہ جو پڑھا ہے اس سے کچھ کیفیات دل میں بھی بنے, اندر بھی آئیں, وہ حال بنے, تو وہ علم ہوتا ہے. تو جن کو اللہ علم دیتا ہے اہل علم میں سے تو کسی نے اختلاف کیا نہیں, تو جن کے پاس علم نہیں ہے صرف خبر ہے, اگر وہ اختلاف کرتے ہیں تو میری ذاتی رائے میں ان کی پرواہ نہیں کی جائے, ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے. میری ذاتی رائے میں یہ سمجھتا ہوں کہ انہیں کوئی حیثیت دینا نہیں چاہیے, ان کی رائے کو کوئی حیثیت نہیں دی جانی چاہیے, اس لیے کہ وہ محض ان کے پاس خبریں جمع ہیں اور خبروں کا کیا ہوتا ہے. تو بارگاہ عالی میں تو میں عرض کر رہا تھا کہ وہ گجرات مبارکہ کے باہر گلی تھی اور گلی کے باہر گھر تھا, تو اس خاتون نے کوئی ضرورت پیش آ گئی تو دیوار میں کیل وہ ٹھونک رہی تھی, تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے فوراً آدمی دوڑایا اور پیغام یہ بھیجا, لا توزو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایذا نہ دو, یہ تمہاری ٹھک ٹھک حضور کو پریشان کرے گی. حضور حجرہ مبارک میں آرام فرما ہے اور یہ جو گلی کے پار اس کا گھر تھا اپنی مکان میں کیل ٹھوک رہی تھی. اسی طرح ایک عربی روضہ اطہر کے سامنے ذرا بلند آواز سے بات کر رہا تھا, سیدنا فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا زمانہ تھا, تو آپ نے فرش سے کنکری اٹھا کر اسے مار کر اپنی طرف متوجہ کیا, اشارے سے فرمایا خاموش رہو، آواز بلند نہ کرو، پھر خاموشی سے پوچھا کہ کون ہو؟ اس نے بتایا میں سحر آ سے آیا ہوں، بدوی ہوں. تو فرمایا اگر تم بدوی نہ ہوتے تو میں تمہیں درے مارتا، لیکن تمہیں چونکہ علم نہیں ہے تو یہاں آواز بلند نہیں کی جاتی. حالانکہ حضور تو روضہ اطہر میں تھے. اسی طرح جب تک حضور کی قبر مبارک تھی تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین بے تکلف وہاں رہا کرتی تھی. پھر سیدنا ابو بکر صدیق آ گئے تو وہ ان کے والد تھے، پھر بھی بے تکلف اندر تشریف لے جاتی. لیکن جب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ دفن ہو گئے تو پھر آپ حجاب فرما کر جاتی تھی. یہ حیات النبی پہ یہ جو دلائل دیتے ہیں ان میں بڑے نقل کرتے ہیں اقوال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے. اگر آپ قائل نہیں تھی تو فاروق اعظم تو قبر میں تھے، پھر ان سے حجاب فرمانے کی ضرورت تھی. تو لفظوں کو توڑ مروڑ کر وہ مالا یرزا بہل قائل، یعنی کہنے والے کی جو مرضی ہوتی ہے وہ نہیں لیتے، ان الفاظ سے اپنی مرضی اس میں ٹھوسنا چاہتے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی اختلافی مسئلہ نہیں ہے، اجماعی مسئلہ ہے. اور حیات تو ویسے بھی ختم نہیں ہوتی، موت کو سمجھا ہے غافل اختتام زندگی، ہے یہ شام زندگی صبح دوام زندگی. موت سے تو زندگی شروع ہوتی ہے اور مضبوط ہوتی ہے، ختم تو نہیں ہوتی. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.